الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواد بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور اور معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہوں. یہ آیت مبارکہ نماز کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے. میں نے اس آیت کریمہ کو اس لیے بھی عنوان سخن بنایا کہ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے اور دوسرا عشرہ اس مہینے کا مکمل ہو چکا ہے. آخری عشرے میں 27 شب میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جان کونین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو سفر معراج عطا فرمایا اور اپنے محبوب کو یہ سفر کرایا اور اپنے قرب خاص میں بلا کر اور بہت سے تحائف کے ساتھ آپ کو اور آپ کی امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آخری دور تھا. اس وقت میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی غمگین تھے اس وجہ سے کہ 2 صدمات آپ کو پہنچے کہ ویسے تو آزمائشیں چلی رہی تھیں. کفار مکہ نے مسلمانوں کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شعب بوطالب میں قید کر دیا تھا اور تمام سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا. اسی دور میں ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئیں اور اسی دور میں آپ کے سب سے محبت کرنے والے چچا حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا. انتہائی صدمات سے دوچار اور ماحول میں اپنوں اور غیروں کی دوری اور ان کا ظلم و ستم مسلمانوں کے ساتھ کفار مکہ کا انتہائی وحشیانہ سلوک سب میرے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے تھے. ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ خود فرشتوں کو بھیجا اور حضور علیہ السلام کو یہ مقدس سفر کرایا, اپنی بارگاہ میں خود حاضر کیا, بلایا اور نہ جانے کیا کیا اسرار و رموز ہوئے. البتہ سب سے بڑا تحفہ یہ ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اور اس سفر میں نماز کا تحفہ عطا کیا گیا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائیں اور میں اس حکم کے ساتھ واپس آیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں میں اپنے رب کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ کچھ کم کرا کر آئیے۔ اس طرح میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور 5 نمازیں کم ہوئیں، اور اس طرح سرکار دو عالم علیہ السلام جاتے رہے اور 5 نمازیں کم ہوتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے رہے کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ جب 5 نمازیں رہ گئیں، حدیث شریف کے مطابق پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے کہ میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اس پر علماء نے بڑے نکات بیان فرمائے ہیں اور ہم معراج کے موضوع پر اس پر گفتگو کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اس وقت میرا موضوع نماز ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ نماز اور اس کے لیے جو طہارت ضروری ہے اس کے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرنا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا اور اپنے قرب خاص میں بلایا، اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنی اس گناہگار امت کو یاد رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کی اس امت کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ آج کل ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، کہ نماز کے معاملے میں بڑی غفلت اختیار کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اگر یہ 50 نمازیں ہوتیں اور ہمیں یہ 50 نمازیں فرض کے طور پر پڑھنی ہوتی تو ہم کس طرح پڑھتے؟ ابھی ہم 5 نمازوں کے معاملے میں بھی مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ دفتری مصروفیات ہے، گھریلو مصروفیات ہیں، کوئی کہتا ہے میں تھکا ہوا تھا اس لیے نماز چھوٹ گئی، کوئی کہتا ہے جناب بیمار تھا تو میں، دنیاوی کوئی کام ہوتا ہے تو ہم بہت ساری مصروفیات چھوڑ کر سب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی یہ ملاقات ہے، اس کو آج بندہ اہمیت نہیں دیتا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اس دنیا میں اگر سربراہ مملکت سے ملاقات کا موقع مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آدمی پھولے نہیں سماتا کہ جی میں تو صدر سے مل کر آ گیا یا وزیر اعظم سے مل کر آ گیا یا کسی بڑی شخصیت سے ملا، اس کے لیے ٹائم لینا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ لیکن ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ اور ان کے صدقے و طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دن میں 5 مرتبہ اپنی ملاقات کا وقت رکھا۔ وہ سنتا تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ سنتا رہے گا، سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، لیکن اس نے ہم پر 5 نمازیں فرض کیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ملاقات کا وقت ہے، اس ملاقات کے وقت میں اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرو اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری دو۔ جو احکم الحاکمین ہے اور تمام کے تمام حکام بالا اور دنیاوی بادشاہوں سے بڑھ کر بلکہ ان کو بادشاہی عطا کرنے والا ہے، لیکن افسوس کہ اس معاملے کے اندر انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم مشکاۃ شریف کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ مکاشفت القلوب میں موجود ہے. فرماتے ہیں ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہو جاتی ہے, اللہ تبارک و تعالی کی نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا تو وہ فرماتی ہیں کہ جب یہ نماز کا وقت آتا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ہم ایسے دیکھتے کہ گویا کہ وہ ہمیں جانتے ہی نہیں, اس طرح آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور نماز کی تیاری کرتے اور پھر نماز کو ادا فرماتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ آپ اکثر فرماتے ہیں حضرت بلال حبشی کو, اے بلال اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھ کر راحت اور مسرت حاصل کریں. اور جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو کیف و مسرت کے ساتھ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, اس نماز کے بہت سے فوائد ہیں, روحانی بھی جسمانی بھی. آج سائنسی دنیا نے اس کے اوپر بہت سی باتیں کی ہیں, بہت سے نکات بیان کیے ہیں کہ اس سے ہمارے جسمانی کیا کیا فوائد ہیں, دنیاوی معاملات میں کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. لیکن یہ نماز ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں. اس نماز کے لیے کچھ تیاری ہوتی ہے اور وہ تیاری ہے پاکیزگی, اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا. اور پاک اور صاف کرنے کے لیے وضو بھی ہے, غسل بھی ہے, اور اگر پانی نہ ہو تو تیمم بھی ہے. بغیر پاکی حاصل کیے ناپاک حالت میں نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ, فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے اور ستھرا رہنے والے یعنی پاک و صاف رہنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے. اس طرف بھی آج کل مسلمانوں کی توجہ کم ہوتی جا رہی ہے, پاکی کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں ہے. گھروں کے اندر ہمارے گھروں میں وہ پاکیزگی نہیں رہی کہ جو ہوا کرتی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے کچھ جا نمازیں بنا رکھی ہیں, جائے نمازیں جو بچھا کر ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمیں بقیہ جگہوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہاں پاکی ہے کہ نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی, ورنہ آپ مسجد میں جائیں, جا نماز بچھی ہو یا نہ بچھی ہو, صفیں بچھی ہوں یا نہیں, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ویسے بھی اللہ رب العزت کی زمین پاک ہے, لیکن عموماً گھروں کے اندر پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھا جا رہا, اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث مبارکہ, سرکار نے فرمایا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا. بغیر وضو نماز ادا نہیں ہوتی. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پانچ چیزیں سنت ہیں, ختنہ کرنا, زیر ناف بال صاف کرنا, ناخن کاٹنا, بغل کے بال صاف کرنا یا نوچنا, اور مونچھیں ترشوانا. یہ سب سنتوں میں ہیں اور یہ پاکیزگی کے زمرے میں آتی ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے مونچھیں ترشوانے, ناخن کاٹنے, بغل کے بال نوچنے, زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر فرمائی. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے. آج کل لوگ ان معاملات کے اندر بھی احتیاط نہیں کر رہے اور اس طرح کی جو ناپاکیاں ہیں وہ جسم کے اوپر جمع ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. میں جو بیان کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں. مونچھیں ترشوانے کے معاملے میں بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق 40 دن, یعنی ہم اس معاملے میں 40 دن سے زیادہ وقت نہ گزاریں, اس سے پہلے پہلے یہ کام کریں. ناخنوں کے معاملے میں خواتین جو ہیں وہ بڑی بد احتیاطی کا مظاہرہ کرتی ہیں, फैशन के तौर पर नाखूनों को बहुत बढ़ाती हैं और उसके ऊपर नेल पॉलिश भी लगाती हैं जो वाटरप्रूफ हो जाता है और नाखून वुजू में तर नहीं होते, और समझती हैं, उनसे पूछो, हमारे पास यहाँ पर खवातीन आती हैं अपने मसाइल लेकर, नाखून बड़े बड़े, मैं उनसे कहता हूँ इतने परेशान हो, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ तुम्हारे दिल में नहीं, तुम नमाज नहीं पढ़ते। कह रहे नहीं, हम नमाज तो पढ़ते हैं। कहते नमाज कैसे पढ़ते हो जब तुम्हारे नाखून इतने बड़े बड़े हैं और पानी अंदर तक नहीं पहुंचता नाखूनों की जड़ों तक, तो कैसे नमाज हो जाती है? जब तक वुजू नहीं होगा तो नमाज कैसे होगी? अगर कोई आदमी बगैर वुजू के नमाज पढ़ता रहे तो क्या नमाजें हो जाएंगी? नहीं होगी। और वुजू के अंदर आदाए वुजू को धोए बगैर या किसी वुजू को धोए और किसी को ना धोए तो क्या वुजू हो जाएगा? और जब वुजू नहीं होगा तो नमाज कैसे होगी? इन चीजों की तरफ मुतवज्जे रहें। हमारी इस महफिल को हमारी बहनें भी सुन रही हैं, यकीनन वो भी इस मामले में तवज्जो रखेंगी, और जो हजरात मौजूद हैं वो अपने घरों में इन चीजों की तरफ मुतवज्जे हों। एक खातून ने मुझसे इस मामले में बहस की और कहा कि नहीं, जब मैं वुजू करती हूं ना तो पानी अंदर तक पहुंचाती हूं, बाकायदा नाखूनों के अंदर पहुंचाती हूं। मैंने कहा इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत, आप नाखून काट दें ताकि आराम से वुजू हो, इस नाखून भी बढ़ाएंगे और कोई जरूरी नहीं कि अंदर तक पानी पहुंचे। फिर मैंने उनको एक दलील दी, और ये बात हम सब के लिए, क्योंकि मर्द भी बार दफा नाखून बढ़ा लेते हैं और उनके नाखून बढ़ जाते हैं, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। मैंने उनसे कहा कि देखो, गुस्ले मैयत, मैयत को गुसल दिया जाता है ना, उसमें एक फर्ज है। आम गुसल जो है, जब गुसल फर्ज हो जाए तो कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे जिस्म को धोना, ये तीन फराइज हैं। अब अगर इंसान मर जाता है और उसके जिस्म को धोया जाता है, यानी मैयत को गुसल दिया जाता है, तो उसका एक ही फर्ज है, और वो फर्ज यह है कि पूरे जिस्म के हर हर हिस्से को पानी पहुंचना जरूरी है, पूरे जिस्म को पाक किया जाएगा और हर हर हिस्से पर पानी जाना जरूरी है। मैंने उन मोहतरमा से कहा कि अगर आपको मौत आ जाए, किसी को भी आ सकती है, हमें आप किसी को कोई वक्त मुकर्रर नहीं, आप जब खुद वुजू करती हैं उस वक्त तो आप नाखूनों को नाखूनों में डाल डाल कर पानी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपकी जो गुसाला, जो गुसल देने वाली होगी, मैयत को गुसल देने वाली होगी, वो इतनी कोशिश तो नहीं करेगी। वो अपनी तौर पर जो करे करे, अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो जिस्म नापाक कब्र में जाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए कि कहीं इसी नापाकी की बिना पर कहीं अजाब में मुब्तला ना हो जाए। एक छोटा सा काम कि हम गैर जरूरी मामलात को साफ करें, नाखूनों को काट दें, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? और फिर आजकल ये जो फैशन की मुसीबत है, तो उसके लिए जब बात ही नहीं मानी जाए तो उनको ये कह सकते हैं, वैसे तो ये भी मैं मुनासिब नहीं समझता, कि आजकल बाजार में आर्टिफिशियल नाखून मिलते हैं, आप तकरीबात में जाएं तो लगा के चली जाएं, आके उतार दें, अगर इतना ही ज्यादा शौक है तो। इन मामलात में जरा तवज्जो रखें। ये सब बातें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई हैं और हमारे लिए ये सब जरूरी हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 चीजें सुन्नत हैं। ये उसी जुमरे में है, मैं अहादीस मुबारका पेश कर रहा हूं। मूछे तरशवाना, दाढ़ी बढ़ाना, मिसवाक करना, नाक में पानी डालना, नाखून तरशवाना, जोड़ों का धोना, बगल के बालों का साफ करना, देरे नाफ बाल साफ करना, इस्तंजा करना और कुल्ली करना। जो शख्स इन तमाम मामलात को कर रहा होगा, यकीनन उसका जिस्म पाक और साफ होगा। मिश्कात शरीफ की हदीस मुबारका, जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। जो लोग साफ सुथरा रहते हैं वो अपने ईमान को महफूज रखते हैं। अजीजाने गिरामी, ये वो मैं अहादीस पेश कर रहा हूं ताकि हम अपने आप को पाक और साफ रखें। मैं आपको एक बात बताऊं कि जाहिरी पाकी जो है वो भी जरूरी है और बातनी पाकी भी जरूरी है। आज आप गैर मुस्लिमों को देखें, अंग्रेज हैं, यहूद नसारा हैं, उनको आप देखें, बड़े साफ सुथरे नजर आएंगे, बहुत ही जनाब कहेंगे बड़े गोरे चिट्टे हैं। जरूरी नहीं कि कोई गोरा चिट्टा नजर आए तो वो पाक साफ भी हो। उनको महीनों हो जाता है नहाए हुए, पाकी नापाकी हो जाए लेकिन उनको कोई नहाने की तमीज नहीं। बाहर निकले बस परफ्यूम छिड़का और निकल गए ताकि बाहर वालों को कोई जिस्म की बदबू महसूस ना हो। हमें उनकी तरह नहीं रहना, हमें अपने आप को साफ और पाक रखना है। अगर गुसल वाजिब हो जाए, जिससे जिस तरह से खवातीन को महाना मामलात में या निफास में या मर्दों को एतलाम या गुसल फर्द हो जाता है, जनाबत की हालत हो जाए, तो कोशिश करने चाहिए कि जितना जल्दी मुमकिन हो गुसल कर लिया जाए और अपने आप को पाक को साफ कर लिया जाए, ये सोच कर के कहीं कुछ पता नहीं कहीं इस हालत में हमें मौत ना आ जाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन चीजों की तरफ हमें बहुत तवज्जो देनी चाहिए, अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी इस मामले के अंदर मुतवज्जे रखें कि देखें अपने आप को पाक और साफ रखें, ताकि नमाज भी हमारी सही हो और वुजू भी हमारा पहले सही हो, तब जाके नमाज सही होगी। गुसल के अंदर मैंने जैसा कि अर्ज किया कि अगर गुसल फर्ज हो गया तो उसमें जरूरी है कि पहले कुल्ली करें, नाक में पानी डालें और पूरे जिस्म को पाक कर लें, पूरे जिस्म को धो लें। अगर कहीं निजासत लगी है तो उसको रगड़ के पाक और साफ कर लें। अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक, मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अली करम अल्लाह तआला वजुल करीम इस हदीस के रावी हैं, फरमाया जिसने गुसले जनाबत में एक बाल के बराबर भी जगह खुश छोड़ दी तो उसके साथ आग में ऐसा ही किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ फरमाए और अपने आप को पाक और साफ सुथरा रखने की तौफीक अता फरमाए। हजरत अली करम अल्लाह तआला वजुल करीम फरमाते हैं कि इसके बाद मैं अपने सर के बालों का दुश्मन हो गया और मैं अपने बालों को कटवा दिया करता था, और ताकि बाल कहीं से खुश्क ना रह जाएं, हर जगह पानी पहुंच जाए। तो इन चीजों की तरफ मुतवज्जे रहें। गुसल के अंदर जो है कुछ मुस्तहबात भी हैं, कुछ सुन्नतें भी हैं, उसमें बेहतर यही है। अच्छा, यहां मैं एक नफ्सियाती मसला भी बयान कर दूं। बाज खवातीन, बाज हजरात वहम का भी शिकार हो जाते हैं कि हम नापाक हो गए, हम नापाक हो गए। तो ये एक वहमी सूरत भी इस्लाम कबूल नहीं करता। इस्लाम दीन फितरत है, ये नहीं कि बस जरा सा कुछ मामला हुआ अपने आप समझे हम नापाक हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। अगर कोई हिस्सा आपको मशकूक लगे तो उतने कपड़े को धो दें, पाक हो जाएगा। इस तरह से कहीं निजासत लगी हुई है उतने हिस्से को धो लें, पाक हो जाएंगे। इतना ज्यादा इसमें बाद लोग हैं, नहाने जाते हैं, गुसल करने जाते हैं, घंटों घंटों लगा देते हैं, दो दो दफा अपने जिस्म पे साबुन मलेंगे, पानी बहाते रहेंगे कि शायद अभी हम नापाक हो गए नापाक, ऐसा नहीं। मैंने अर्ज किया ना, फराइज गुसल ये, कुल्ली करी, नाक में पानी डाला और पूरे जिस्म को धो दिया तो पाक तो हो जाएंगे। अब अगर कोई पसीने में है या मैल कुचैल पे है तो साबुन लगा ले एक दफा, पानी बहा ले, बस पाक साफ हो गए। इससे ज्यादा अगर दो दो दफा साबुन लगाया जा रहा है, बार बार बस खड़े में शावर के नीचे अपने आप को पानी बहा रहे हैं, ये भी इसराफ है। इसराफ को भी इस्लाम ने नापसंद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि खामा खाई पानी को बहाकर जाया ना करो। गुसल के भी चंद मसाइल मैंने आपके सामने पेश किए, इस मामले में हमें तवज्जो रखनी चाहिए। अगर कभी गुसल फर्ज हो जाए तो उसमें अपने आप को लेट ना करें, कोशिश करें कि अगर कोई नमाज का वक्त नहीं है और आदमी की हिम्मत नहीं है तो कम से कम उठकर इस्तंजा करके नाक में पानी डालकर और कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल लें, फिर क्या थोड़ी देर के बाद जाकर अच्छी तरह से अपने आप को पाक को साफ कर लें। बेहतर यह है कि जब भी नापाक हो अपने आप को पाक साफ करें। क्योंकि मैंने ये बात अर्ज की कि हमें अपनी मौत को याद रखना चाहिए, کہ کوئی غسل دینے والا ہمیں اس طرح کلی نہیں کرائے گا کہ غرارے کرائے، ظاہر ہے وہ زندہ انسان ہی کرتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ ناک کے اندر تک جڑوں تک پانی پہنچا دے، ہمیں کسی اور پہ کیا بھروسہ کرنا، اس لیے اپنے آپ کو خود سے جتنا زیادہ پاک و صاف رکھیں اتنا بہتر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کی، جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے۔ وضو جو ہے وہ نماز کے لیے لازم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہیں، میرے آقا جانے کونین سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو قیامت کے روز روشن پیشانیوں اور سفید اعضا کی صفت سے پکارا جائے گا۔ ذرا غور کرو کہ ہم کتنے گناہگار و سیاہکار، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر کتنا کرم فرما رہے ہیں، ایک ایک چیز کی ہمیں ہدایت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ ایک ایک پاکی کا مسئلہ ہو، بے و شرع کا مسئلہ ہو، ہر چیز الحمدللہ اسلام کے اندر آپ کو ملے گی۔ کوئی بھی مذہب اتنے ڈیٹیل کے اندر اپنے ماننے والوں کو سبق نہیں دیتا جتنا اسلام دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے روز میری امت کی پیشانیاں روشن ہوں گی، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جو گورے ہوں گے یا بڑے حسین و جمیل ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، فرمایا قیامت کے روز روشن پیشانیوں اور سفید اعضا والے کی صفت سے پکارا جائے گا، اور یہ چیزیں وضو کی وجہ سے ہوں گی۔ پس جو شخص تم میں سے اپنی روشنی اور نورانیت کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وضو کی فضیلت سے پورا فائدہ اٹھائے۔ کوئی مشکل کام نہیں۔ آج کتنی عجیب بات ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند، پڑھا لکھا، سمجھدار سمجھتے ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر انتہائی جاہل اور بیوقوف ہیں کہ گناہ خرید خرید کر کرتے ہیں اور نیکی مفت میں ملتی ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خالی وضو کریں تو اس وضو کی وجہ سے آدھائے وضو کل قیامت کے دن روشن اور چمکدار ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، کسی عام آدمی نے نہیں، مخبر صادق جن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ فرماتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، ان کی بات وحی الہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ عموماً وضو سے رہیں۔ جو شخص وضو سے ہو اور اس حالت میں موت آئے تو موت کی سختی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک دوسری فائدے کی بات بڑی اچھی یہ ہے، ہم جیسے گناہگاروں سیاہکاروں کے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو باوضو رکھیں، جب بھی کوئی حدث واقع ہو جا کے دوبارہ وضو کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور اسلام نے تیمم کے بھی معاملات دیے ہیں، پانی نہیں آ رہا تو تیمم کر لو، اس کے اوپر بھی میں گفتگو کرتا ہوں۔ تو خالی وضو میں چند منٹ لگے اور ہم پاک و صاف ہو گئے۔ اب آپ کی مرضی، اگر آپ کو کوئی وظیفہ پڑھنا ہو، آپ کو جناب قرآن کی تلاوت کرنی ہو، کوئی بھی موقع ملے گا آپ جا کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، باوضو موجود ہیں، قرآن کھولا، قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھنا چاہیں وہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہوں گے تو وقت ضائع نہیں ہوگا۔ کہیں سفر میں ہیں، بس میں ہیں، آفس جا رہے ہیں، دکان پر خالی بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی زبان بھی عبادت میں مصروف، آپ کا وقت بھی عبادت میں لگے گا اور پاک و صاف رہیں گے۔
حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بھی راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مومن کی زینت جنت میں اسی حد تک ہوگی جس حد تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا۔
کتنی اہمیت ہے اس وضو کی جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے معاذ اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرتا ہے اور خوب اچھے طریقے سے کرتا ہے تو اس کے جسم سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. بتائیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ معاذ اللہ ہم آگ کی طرف جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر رہی ہیں، عبادت کی طرف متوجہ کر رہی ہیں. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، کونیوں تک سر کا مسا کرو اور پیروں کو گٹوں تک دھو. آپ جانتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں کوئی حکم، کوئی بات امر کے ساتھ آئے، حکم کے ساتھ آئے تو وہ فرض ہو جاتی ہے. اب ہمیں اس آیت مبارکہ کے ذریعے وضو کے فرائض کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر وضو کے جو معاملات ہیں وہ چہرے سے شروع ہو رہے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو شروع کر فرماتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو دھو کر شروع کرتے ہیں. تو جو قرآن میں جن چیزوں کا حکم ہے وہ فرض ہو گیا، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا وہ حضور کی سنت ہو گئی. آپ فرض اور سنت کو ملائیں تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا. اور یہ بات ہمیں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے فائدے کے لیے ہی ہے. تو اگر کوئی شخص پانی اتنا کم ہے کہ وہ خالی چہرہ دھو لے یا ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لے اور پیروں کو دھو لے اور مسح کر لے سر کا، تو پھر بھی وضو کے فرائض ہو جائیں گے. لیکن پانی ہوتے ہوئے کوئی جان بوجھ کر اگر ایسا کرے تو وہ صحیح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر علماء نے فرمایا کہ حضور نے جب وضو شروع کیا تو ہاتھوں کو پہلے دھویا، پھر تین دفعہ کلی کی، تین دفعہ ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا. فرماتے ہیں حکمت یہ ہے کہ پانی کا بھی امتحان ہو جاتا ہے حضور کی سنتوں کے ذریعے. جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے کلر کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ پانی صاف ستھرا ہے، کوئی اس میں گند نظر نہیں آ رہی. کلی کرتا ہے تو پانی کا ذائقہ پتہ چل جاتا ہے، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو پانی کی بو پتہ چل جاتی ہے. اگر کوئی بدبودار پانی ہو، بد ذائقہ پانی ہو، بے رنگ پانی ہو، اس سے وضو نہیں ہوتا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی یہ تین سنتیں پہلے رکھیں کہ میرا امتی اگر ہاتھوں کو دھوئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ پانی صحیح ہے. کلی کر کے بد ذائقہ پانی سے اپنے آپ کو بچا لے گا، بدبودار پانی سے ناک میں پانی ڈالے گا، بدبودار ہوگا تو پانی کو چھوڑ دے گا. اللہ کے فرض تک جب وہ پہنچے گا تو پاک اور صاف پانی سے پانی کا امتحان ہو چکے گا، اور اس کے بعد وہ اپنے چہرے کو دھوئے گا. تو وضو کے جو فرائض ہیں وہ چار ہیں. یہی کہ جناب جو قرآن پاک میں کہ چہرے کو دھونا، ہاتھوں کو کونیوں تک، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور پیروں کو دھونا. فقہا نے لکھا کہ چوتھائی سر کا، یہاں مسح کا ذکر ہے قرآن پاک کی آیت میں جو فرائض وضو میں ہیں، چوتھائی سر سے مراد یہ چار انگل اگر ہم اس طرح سر کے اوپر مسح کر لیں تو بھی مسح ہو جائے گا، ورنہ اس طرح سے پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، کانوں کے پیچھے، کانوں کے اندر. یہ سب مستحبات اور سنت کے اندر آئے گا. وضو سے پہلے وضو کرنے کی نیت بھی کر لی جائے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت. اور بہت سی سنتیں، مسواک بھی کرے تاکہ آدمی دانتوں کے اندر بھی اگر کسی قسم کی کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو وہ سب صحیح ہو جائے. یہ چیزیں وضو کے مسائل ہیں جو آپ والد صاحب کی کتاب نماز مکمل ابھی عنقریب چھپنے والی ہیں، اور الاشرف کے اندر عرفان شریعت کے نام کے عنوان سے یہ مسائل سارے آ چکے ہیں. تو ہم اس کی طرف توجہ دیں. یہ معراج شریف کا مہینہ ہے، نماز کی فرضیت کا مہینہ ہے. وقت کیونکہ مختصر ہے تو میں ابھی نماز کے مسائل انشاءاللہ آئندہ تربیت نشست میں بیان کریں گے. میں یہ بات عرض کر دوں کہ ان چیزوں کی طرف خدا کے واسطے متوجہ ہوں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اور اگر عورتیں سن رہی ہیں تو وہ اپنے مردوں کو اس طرف متوجہ کریں کہ ان چیزوں پر ہمیں اپنی پاکی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں، بعض لوگ غسل خانے میں جاتے ہیں، ننگے پیر گئے، وہاں سے ننگے پیر واپس آ گئے، اور آ کر جانماز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی. آپ دیکھتے ہیں عموماً اٹیچ بات ہوتا ہے وہاں پر, وہ ڈبلیو سی بھی ہوتا ہے اور بھی سب چیزیں ہوتی ہیں. پیروں کی پاکی کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا. بہتر ہے کہ اس معاملات میں جوتی کا استعمال کریں اور جتنا ممکن ہو سکے اپنے آپ کو بھی پاک رکھیں, اپنے گھروں کو بھی پاک رکھیں اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پاکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نماز کے سلسلے میں ہم آئندہ تربیتی نشست میں گفتگو کریں گے. دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے, ظاہری اور باطنی پاکی ہمیں عطا فرمائے. الہ العالمین اس کے ذریعے ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے, ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں, اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور اور مقبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.